حضرت علامہ آیت اللہ مصباح یزدی کی شخصیت کے بارے میں سید حسن نصر اللہ سیکرٹری جنرل حزب اللہ کا انٹرویو۔ مقاومت کی آیت نامی دستاویزی فلم کی شکل میں یہ انٹرویو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت آیت اللہ مصباح یزدی ان پہلے افراد میں سے تھے جو 33 روزہ جنگ کے بعد لبنان تشریف لائے۔ انہوں نے مجھ سے اس جنگ کے نفسیاتی، روحانی اور اخلاقی پہلوؤں کے متعلق پوچھا۔ حزب اللہ علاقائی سطح پر آیت اللہ مصباح یزدی کی سیاسی سوچ کی نمائندہ اور علامت ہے۔ تمام برادران نے کہا حضرت آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ،
یہ تجویز کس کی طرف سے؟
حاج قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہمارے ساتھی آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ مصباح سے اکثر ملنے جایا کرتے تھے۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد روحانی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے ان کی ملاقاتوں کا مرکز آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت بن گئی۔ اب تو یہ انٹرویو میرے لیے اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عالی سے ملاقات کا شرف ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا۔ آیت اللہ مصباح کی رحلت کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ عالم اسلام کی ایک اہم سیاسی، علمی اور انقلابی شخصیت ہونے اور ان کے ساتھ قریبی اور گہری آشنائی رکھنے کے ناطے ان کی شخصیت کے بارے میں ہمارے چند ایک سوالات کا جواب مرحمت فرمائیں۔ ان لوگوں کے لیے جو دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ علامہ مصباح یزدی کی شخصیت کے بارے میں زیادہ آگاہی حاصل کریں، اور اسی حوالے سے ہم آپ سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں۔ پہلے سوال کے طور پر اگر آپ اجازت دیں۔
جی بالکل، بسم اللہ۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامہ مصباح سے آپ کی آشنائی کب ہوئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبه الاخيار المنتجبين وعلى جميع الانبياء والمرسلين۔
سب سے پہلے میں آپ جناب اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پھر حضرت آیت اللہ علامہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی پہلی برسی کے موقع پر آپ اور آپ کے تمام اہل خانہ، ان کے سارے شاگردوں، مریدوں، چاہنے والوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح عالم اسلام کے سارے مسلمانوں اور خاص طور پر شیعیان اہل بیت علیہم السلام کو تعزیت عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس دنیا میں حضرت علامہ مصباح یزدی کی وفات سے پیدا ہونے والے خلا اور فقدان کا غم سہا ہے۔ میری آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے واقفیت تقریباً سن 2000 یا اس سے کچھ پہلے، یعنی اسلامی مقاومت کی لبنان میں کامیابی کے آغاز سے شروع ہوئی۔ یہ واقفیت 20 سال پر محیط ہے۔ حزب اللہ کے کچھ دوستوں نے انہیں لبنان آنے کی دعوت دی تاکہ حزب اللہ کے اعلیٰ حکام اور عہدیداروں کے لیے اسلامی معارف، اعتقادی و اخلاقی موضوعات پر تقاریر کا اہتمام کریں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک سپہ سالار جو بہت شوق سے ان کی تقاریر میں شرکت کیا کرتے تھے، وہ حاج عماد مقنیہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان دنوں میری ان سے آشنائی ہوئی اور میں نے ان سے ملاقات کی۔ میری ان کے ساتھ پہلی براہ راست ملاقات تھی۔ البتہ میں پہلے سے ان کے بارے میں جانتا تھا اور بہت کچھ سن رکھا تھا۔ طالب علمی کے ابتدائی زمانے سے میں ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا، بالخصوص جب میں بالوقت کے حوزہ علمیہ میں تھا تو ان کی کچھ کتابیں نصاب میں پڑھائی جاتی تھیں۔ ہم انہیں پڑھاتے تھے اور پڑھتے بھی تھے، فلسفی، اعتقادی اور کلامی کتابیں۔ لہذا دور سے ان کے ساتھ ایک تعارف تو تھا، لیکن ان کے ساتھ ذاتی اور براہ راست تعلق سن 2000 کے آس پاس شروع ہوا. اس کے بعد ان کے لبنان مسلسل دوروں کے ساتھ یہ تعلق بڑھتا رہا. وہ بہت مہربان تھے اور ہر کچھ سالوں بعد وہ لبنان آیا کرتے تھے اور بہت مفید ملاقاتیں ہوتی تھیں. ہمارے دوستوں کے ساتھ ان کی کوئی بھی ملاقات ہوتی میں اس کے بارے میں ساری معلومات لیتا. مجھے دوستوں کے ذریعے ہونے والی ملاقاتوں کا احوال معلوم ہوتا. جو کچھ ان سے پوچھا گیا اور جو جناب شیخ نے جوابات دیے تاکہ میں خود ان سے کچھ سیکھ سکوں. البتہ علامہ مصباح جب بھی لبنان تشریف لاتے میں ان سے ملتا اور ان کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات رکھتا. اسی طرح حزب اللہ کی مرکزی قیادت جس کا نام حزب اللہ مرکزی کونسل ہے کے ساتھ بھی ایک مخصوص ملاقات کا اہتمام کیا جاتا. ہمارے برادران جو کئی سالوں سے حزب اللہ کی کمان میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی ان سے ملاقات کرتے. گھنٹوں تک سوال جواب کا سلسلہ چلتا رہتا. ان ملاقاتوں میں علامہ مصباح کی موجودگی سے زیادہ علمی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی. یہ شناسائی کی شروعات تھی.
رائج نصابی کتابوں کے علاوہ علمی لحاظ سے آپ ان کے کون سے علمی اثار سے واقفیت رکھتے تھے یا بعد میں ان سے آگاہی حاصل ہوئی؟
میں نے ان کی اکثر کتابیں پڑھ رکھی ہیں جن کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے. عام طور پر ان کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں. اسی طرح معمولاً ان کی تقاریریں سنا کرتا ہوں, بالخصوص سرات ٹی وی سے. ہر روز صبح کے وقت عربی سب ٹائٹل کے ترجمے کے ساتھ یہ تقاریر نشر ہوا کرتی ہیں, لیکن میں فارسی زبان میں سنتا تھا. فارسی زبان سے زیادہ استفادہ کرتا تھا, البتہ بات کو یقینی بنانے کی خاطر, تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے, عربی ترجمے پر بھی توجہ رکھتا تھا. اس طرح میں نے ان کے دروس سے بہت استفادہ کیا.
یہ جو آپ سرات ٹی وی کی تقاریر بتا رہے ہیں یہ کب سے شروع ہوئی تھیں؟
یہ تقاریر کئی سالوں سے نشر ہو رہی ہیں, یعنی آخری 4-5 سال سے چل رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ دروس ہیں جو قم میں امام خامنائی کے دفتر میں وہ بیان کیا کرتے تھے.
جی جی, درس اخلاق.
جی, درس اخلاق.
آپ ان کی اخلاقی موضوعات پر گفتگو کے بارے میں کیا کہیں گے؟ علمی اعتبار سے اور اخلاقی اور روحانی میدان میں اس کے اثرات کی نسبت آپ کا کیا اندازہ ہے؟ نیز علامہ مصباح یزدی کے دوسرے اخلاقی دروس جو آپ نے خود ان سے سنے یا ریکارڈنگ وغیرہ سے آپ نے سنے ہیں, ان کے درمیان کیا فرق ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں علامہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاقی, علمی و فکری سطح کا اندازہ لگانے کی اہلیت ہرگز نہیں رکھتا, اور یہ حقیقت ہے کہ میں اس طرح کا اندازہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ میں ان کی گفتگو سے بہت زیادہ مستفیض ہوا کرتا تھا. ہمیشہ جب بھی میں ان کے دروس سنتا تو کوئی نہ کوئی نئی بات, کوئی نہ کوئی نیا مفہوم میرے ذہن میں مجھے حاصل ہوتا. اس کے علاوہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے یا کئی ایک استادوں سے ان کے بارے میں سنا کرتے تھے, میں ان کی طرف سے فارسی یا عربی میں شائع ہونے والی کوئی نئی کتاب جو دستیاب ہو اسے پہلی فرصت میں پڑھنے کا بہت شوق رکھتا تھا. حول العرفان, حول العرفان کتاب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو عربی زبان میں ترجمہ اور شائع ہو چکی ہے. جس دن یہ کتاب مجھے ملی میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا, اور بے شمار مصروفیتوں کے باوجود کچھ ہی دنوں میں میں نے اسے پورا پڑھا. جب یہ کتاب میرے ہاتھ میں پہنچی تو ابھی زیر طبع تھی اور مجھے نوٹس کی شکل میں ملی تھی. پھر جب کتاب کی شکل میں چھپ گئی مجھے کتاب ارسال کی گئی. اتفاق سے میں نے اسے دوسری مرتبہ بھی پڑھا, یعنی ایک بار نوٹس کی شکل میں اور ایک بار کتاب کی حالت میں.
علامہ کے کچھ اخلاقی درس صرف نصیحت اور وائز کے عنوان سے ہیں, لیکن علامہ بہت دفعہ ایک الگ اسلوب سے گفتگو کیا کرتے تھے. کیا آپ نے اس فرق کو محسوس کیا ہے؟ اور آپ کے خیال میں آج کے جوانوں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کون سا اسلوب زیادہ مناسب ہے؟
علامہ مصباح یزدی کے اسلوب بیان میں سب سے اہم چیز جو میں نے دیکھی ہے، چاہے ان کی کتابیں ہوں یا ان کی تقاریر ہوں، پہلی چیز ان کا بیان بہت واضح ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ہم طالب علموں کو ضرورت ہے اور جوانوں کو بھی اس کی شدید ضرورت ہے، واضح بیان۔ کبھی کچھ استاد اصطلاحات سے بھرپور اور پیچیدہ گفتگو کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ ان کی بات سمجھ نہیں پاتے، یا ممکن ہے آپ غلط مفہوم کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ مقصد کے خلاف ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، یہ فطری طور پر سب سے اہم مسائل میں سے ایک ہے جو ہمیں صحیح اور عمیق اسلامی مفاہیم کی وضاحت کرنے میں درپیش ہے، کیونکہ یہاں وضاحت کے لیے پہلے تو ایک صحیح اور قطعی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے، اور جس میں وہ اعلیٰ ترین سطح پر مہارت کے حامل تھے۔ اسی طرح واضح بیان کرنے کے لیے قوت اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کوئی بات میرے ذہن میں بہت واضح ہو، لیکن میں بیان نہ کر سکوں اور اس کی وضاحت نہ دے سکوں، لہٰذا ایک ان کی گہری سوچ، دوسرا خوبصورت اور فصیح و بلیغ بیان کرنے کی طاقت۔ تو پہلے جیسا کہ میں نے کہا، میں واضح بیان سے شروع کروں گا، اور مثال کے طور پر میرے مطابق اعلیٰ علمی سطح کی کتابوں کے علاوہ ان کی بہت سی کتابیں عام جوانوں کے لیے بھی قابل فہم ہیں۔ واضح ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی اپنے مخاطبین میں فرق کے قائل ہیں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ ان کے مخاطبین کبھی ماہرین، کبھی عام طالب علم اور جوان ہوتے ہیں۔ جب وہ ان سے بات کرتے ہیں تو اس کے مطابق بات کرتے ہیں، اس کی مناسبت سے بات کرتے ہیں۔ بعض استاد ایسی صلاحیت نہیں رکھتے، چونکہ عام طور پر صرف ماہرین سے مخاطب رہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو میں نے حضرت آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تقاریر میں دیکھا، وہ یہ ہے کہ علامہ بہت ساری آیات اور قرآنی دلائل کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہیں بہت سی قرآنی آیات، بلکہ میں کہوں کہ پورا قرآن کریم حفظ ہے۔ وہ ہر موقع پر قرآنی آیت سے دلیل دیتے ہیں، آیات کی تفسیر کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں ان کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ میں ان کے بعض درس سنا کرتا تھا۔ میں کسی آیت قرآن کا مفہوم جاننا چاہتا تھا، جبکہ میں خود عرب ہوں، لیکن علامہ آیت کو ایک نئے زاویے سے تفسیر کرتے ہیں، اور اس طرح کہ میں ایک عرب ہونے کے ناطے محسوس کرتا ہوں کہ وہ آیت شریفہ کے انہی الفاظ اور عربی زبان سے کچھ نیا سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی ان کی اہم خصوصیت میں سے ایک ہے، ان کا طرز بیان بھی دلکش ہے، تھکانے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ درس جب میں سنتا، جن کا وقت 45 منٹ، 1 گھنٹہ یا کبھی اس سے بھی زیادہ، مجھے یوں لگتا جیسے 5 منٹ یا 10 منٹ گزرے ہیں۔ یعنی آپ محسوس کرتے ہیں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ سب کچھ دلکش بیان ہونے کی وجہ سے ہے۔ بہت اچھا، میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ سب سے اہم چیز مقرر یا مصنف کی شخصیت ہے۔ جب کہنے والا اپنی کہی ہوئی باتوں پر یقین رکھتا ہو اور جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہو، اس کی بات بہت زیادہ مؤثر واقع ہوتی ہے، مطالعے کی یقینی طور پر تاثیر ہوتی ہے۔ لیکن میری نظر میں ایک ایسے مقرر کی گفتگو سننا جس کی تصویر پردہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، زیادہ مؤثر ہے۔ جب آپ آیت اللہ مصباح یزدی کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں جیسے ان کی باتیں دل کو چھو رہی ہیں، کیونکہ وہ دل سے نکلی ہیں اور انتہائی اخلاص، دلچسپی اور دوسروں کے لیے محبت بھرے جذبات کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عام طور پر یقیناً ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے، خاص طور پر لبنان میں، کیونکہ ہمارے پاس اس سطح پر اخلاقیات کا استاد نہیں ہے، اور حزب اللہ کے کمانڈرز، فورسز اور اہلکاروں کے بہت سے افراد کے لیے کسی ایک درسگاہ میں جانے کا امکان نہیں ہے۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ وہ ٹی وی سے نشر ہونے والے اسباق میں شرکت کریں، دروس کو سنیں، یا اگر وہ کر سکیں کہ کر سکتے ہیں، ایک سی ڈی بنائیں خود اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر میں یا مرکز کی کلاسوں میں شرکت کریں، کیونکہ یہ اسباق ان بہترین چیزوں میں سے ہیں کہ جنہیں انسان سن سکتا ہے اور انہیں کام میں لا سکتا ہے، ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔
آپ نے بتایا کہ بعض اوقات ان کی گفتگو ماہرانہ ہوتی تھی اور وہ انہیں ایک الگ اسلوب سے بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان میں سے کون سی گفتگو کو دیکھا ہے؟
جی جی، ہر وہ چیز جو فلسفہ، قانون اور بعض گہرے اعتقادی موضوعات، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، یہ فطری بات ہے کہ انہوں نے ان موضوعات کو علمی زبان میں لکھا ہوگا۔ یعنی عام نوجوان یا بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ طالب علموں کو سمجھنے کے لیے بھی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پر علامہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حقیقت میں بہت سی اسلامی نظریات میں اپنا نقطہ نظر اور نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر پچھلے 10-20 سالوں میں۔ میں وسیع معلومات کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن جہاں تک میری محدود پہچان ہے، میں کہتا ہوں کہ شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد علامہ مصباح یزدی اسلامی نظریات اور مفاہیم اور قوانین کے میدان میں نظریات پیش کرنے میں، اگر یہ تعبیر درست ہو، بے نظیر اور منفرد ہیں۔
علامہ کے سیاسی نقطۂ نظر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ان کا سیاسی نقطۂ نظر کیا تھا؟ کیا آپ ان کے سیاسی نظریات کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر اس سلسلے میں آپ کچھ بیان کریں تو ہم مستفید ہونا چاہیں گے۔
یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ بنیادی مسائل پر امت کی سطح پر ہونے والی بحث کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ امت کی سطح پر سیاسی نظریات اور ایران کے داخلی سطح پر سیاسی نظریات۔ میں نے دوسرے حصے پر زیادہ توجہ نہیں کی، جس کا مطلب ہے کہ میرے پاس اس کے متعلق زیادہ دقیق یا کثیر معلومات نہیں ہیں۔ لیکن پہلے حصے میں، اس اعتبار سے کہ میں اسی کا حصہ ہوں، اس بارے میں معلومات رکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ نیز یہ کہ اس حوالے سے میری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں، لہذا اس سے متعلق ہم گفتگو کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میں ان کے بعض تقاریر سنا کرتا تھا۔ در حقیقت یہ ان کے ساتھ تعلق اور رابطے کی ایک وجہ تھی۔ ہم نے ہمیشہ محسوس کیا کہ آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس نہج اور اس راستے پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے بارے میں نظریہ بناتے ہیں اور پھر اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، بڑے شیطان کے بارے میں موقف، امریکی دشمنی اور خطے میں امریکی منصوبے کی مخالفت پر ان کا موقف، البتہ امریکی سیاست اور اس کی پالیسیوں کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ آرا میں اختلاف پایا جاتا ہے، حتیٰ ایران کے اندر بھی مختلف گروہ، اشرافیہ اداروں اور سیاسی نظریات رکھنے والوں کے درمیان بھی ایسا ہی ہے، اور اسی طرح غاصب اسرائیل سے متعلق مختلف مسائل، خطے میں صہیونی منصوبے، فلسطین اور مقاومت، دفاع اور مقاومت کا مرکز، مقاومت کی ترجیحات اور غاصب اسرائیلی دشمن کے ساتھ مقابلہ، اسلامی اتحاد، شیعہ اور سنی کے درمیان ہم آہنگی، اتحاد، قربت، حالیہ برسوں میں جنوب کے علاقے کا تکفیری گروہوں کے ساتھ مسئلہ، اور ان میں سر فہرست داعش کہ جس کے ذریعے خطے میں امریکہ فائدے حاصل کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ عالم اسلام میں شیعہ علاقوں میں، خاص شیعہ حلقوں، اور ان جیسے تمام مختلف اور متنازع مسائل زیر بحث رہا کرتے تھے۔ اس حصے میں آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 100% امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فکری مکتب اور راستے سے اتفاق کرتے ہیں۔ نیز ہم نے انہیں امام خامنہ ای مدد اللہ شریف کے راستے اور نقطۂ نظر کے مطابق دیکھا ہے، عین مطابق ان کی حمایت کرتے تھے، ان کے لیے دلیل قائم کرتے، ان کے لیے نظریہ بناتے، پھر انہیں واضح کرتے اور اس کے اصول و مقدمات کو پیش کرتے تھے۔ یہ اہم ہے، ہمیں اسی کی ضرورت تھی، ہمیں اس بنیاد کی ضرورت تھی۔ کبھی کبھی ہم خیال پیش کرتے ہیں اور کبھی ہم ایسے اصولوں اور دلائل کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں جو اس خیال کو اعتقاد، عقل، فقہ اور شریعت کی سطح پر حمایت کرتے ہیں۔ لہذا خطے اور امت کی سطح پر موجودہ تنازع، جس کا ہم ایک حصہ ہیں، ہم نے مکمل طور ان کے اور اپنے درمیان ایک ہم آہنگی اور حمایت محسوس کی۔ ہم ان سے لمحہ بلمحہ سیکھتے تھے، ہم ان سے مستفید ہوتے تھے۔ در حقیقت ان کے مسلسل لبنان کے دورے کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ آیت اللہ مصباح یزدی نے ان تصورات اور نظریات کو یہاں پر قائم کیا۔ یہ درست ہے کہ حزب اللہ پہلے دن سے ہی ان پر ایمان رکھتی تھی، اور حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور امام خامنہ ای حفظہ اللہ کی پیروکار تھی۔ جب یہ خیالات، نظریات اور نقطہ نظر آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ ان کے لیے علمی، عقلی، مضبوط اور یقین کے ساتھ دلائل پیش کرتے ہیں تو ان سے آپ پر آپ کا اعتماد گہرا ہوتا ہے۔ یہاں یہی کام ہوا۔ لہذا فطری طور پر لبنان نے مزاحمت کے حوالے سے ان کا موقف، جولائی کی جنگ، 33 روزہ جنگ کے بارے میں ان کا موقف ہماری حمایت میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بند ہونے کے فوراً بعد وہ لبنان آنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھے۔ جنگ کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب وہ لبنان آئے، جبکہ ابھی تک ہمارے اکثر گھر کھنڈر تھے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے گھروں اور مراکز کو دوبارہ تعمیر کریں، میں اس سفر میں ان سے ملا، جو ایک خاص اور انتہائی جذباتی ملاقات تھی، احساساتی ملاقات تھی۔ میں جنگ کے بعد ان سے ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے بعد ہر کوئی لبنان میں ہمارے بارے میں فکر مند تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، کون مارا گیا اور کون زخمی ہوا۔ لہذا سیاسی معاملات میں ہر وہ موضوع جو خطے اور جنگوں سے متعلق تھا، آیت اللہ مصباح یزدی نے کہا کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ حزب اللہ در حقیقت خطے میں آیت اللہ مصباح یزدی کے نظریات کی عملی تصویر ہے۔ واضح ہے کہ انہوں نے نہ صرف لبنان کے دوروں سے بلکہ اپنے خیالات، نظریات اور دلائل کے ساتھ ہماری مدد کی ہے۔ ان تمام وفود میں حزب اللہ کے ساتھی جو کم از کم 30 سال سے ایران جایا کرتے تھے، سب کی خواہش ہوتی تھی کہ آیت اللہ مصباح یزدی سے ملاقات کریں۔ جب وہ ہوتے تو انہیں وقت دیتے، ان کی باتیں سنتے، انہیں سمجھاتے، ان کے سوالوں کے جوابات دیتے۔ جتنے بھی ہمارے دوست ایران جاتے رہے اور کچھ عرصہ وہاں گزارتے تو اپنے ثقافتی، فکری، عسکری، تربیتی درجات میں ان پروگراموں کے ذمہ داران کی کوشش ہوتی تھی کہ آیت اللہ مصباح یزدی سے ملاقات ان کے اوقات کار کا حصہ ہو۔ بہت سے دوست ان سے ملنے جاتے، آیت اللہ مصباح یزدی انہیں وقت دیتے، ان کی باتیں سنتے، انہیں جوابات دیتے۔ علامہ مصباح اس انداز سے ان کے ساتھ بات کرتے تھے کہ وہ زیادہ عزم، ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ لبنان واپس لوٹیں۔ یہ وہ چیز تھی جسے ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی اس راستے پر، اس راستے کے صحیح ہونے اور حزب اللہ لبنان نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کے صحیح ہونے پر ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے 30 سالوں میں ملکی سطح پر سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے لوگ، نیز میں بہت سے اہم عہدیداروں کو جانتا ہوں اور میں خود بھی جب تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں تو آیت اللہ مصباح یزدی سے ملاقات کی خاطر ہم کم چلے جایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں یہاں بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور کبھی کچھ دوست جب تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر جب واپس آتے گویا دوبارہ پیدا ہوئے ہیں ایک نئی روح کے ساتھ۔ آیت اللہ مصباح یزدی کی اس قسم کی روحانی، نفسیاتی اور عمومی حمایت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں چونکہ ہمارے اندرونی معاملات میں سے ایک ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی وفات کے بعد ہمارے دوستوں کے درمیان اس مسئلے پر زیادہ توجہ کی گئی۔ برادران زیادہ تر آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ مصباح یزدی کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد کم میں آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقاتوں کا مرکز اور ان کے لیے روحانی پناہ گاہ بن گیا۔
آپ نے ذکر کیا کہ 33 روزہ جنگ کے بعد آیت اللہ مصباح یزدی نے لبنان کا ایک دورہ کیا اور اس ملاقات میں بہت جذباتی لمحات تھے۔ اگر ان کے لبنان کے دورے کے متعلق کچھ مثالیں یا کچھ واقعات یاد ہیں تو ہمیں بھی بتائیں، ہم استفادہ کریں گے۔
جب وہ اس سفر پر یہاں پہنچے تو ان کی توجہ میری طرف تھی۔ یقینی طور پر ان سے میری ملاقات طے تھی۔ میں ان کی رہائش گاہ پر گیا اور رات کے وقت ان سے ملا۔ عام طور پر جب کوئی ملاقات کرنے والا جولائی کی جنگ، یعنی 33 روزہ جنگ کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کی توجہ سیاسی، عسکری، زمینی تبدیلیوں، اثرات، نقصانات اور طاقت کے توازن پر ہوتی ہے، جبکہ آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلی چیز جو مجھ سے پوچھی وہ اس جنگ کے روحانی، نفسیاتی اور اخلاقی پہلو تھے۔ میں نے کچھ ایسے نتائج کے بارے میں بات کی جو اس وقت اس جنگ سے حاصل ہوئے تھے۔ اپنی بات اور وہ رپورٹ جو میں نے ان کی خدمت میں پیش کی، اس کے بعد حزب اللہ کے نوجوانوں اور ذاتی طور پر میرے لیے بھی ان کی محبت میں اضافہ ہوا، اور انہوں نے اس بارے میں اپنا تجزیہ مجھے بتایا۔ میں مسلسل انہیں بتا رہا تھا، اس ملاقات میں بھی جب انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے انہیں بتایا کہ اس جنگ میں ہم امیر المومنین علی علیہ السلام کے جملے کو عملی طور پر دیکھ رہے تھے کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ خدا کو اس کے اندر، اس سے پہلے اور اس کے بعد دیکھا ہے۔ میں نے ان سے کہا، ہم نے اس جنگ میں خدا کو دیکھا ہے، سبحانہ و تعالی۔ جب میں نے بات یہاں سے شروع کی تو کہتے ہیں، اس بات کو میرے لیے تفصیل سے بیان کریں، کس طرح خدا کو دیکھا، آپ نے اسے کیسا پایا۔ میں نے ان 33 دنوں کے دوران پیش آنے والی ساری صورتحال پر ان سے بات کی، اس سکون کے بارے میں بتایا جو خداوند متعال نے مجاہدین، مزاحمتی قوتوں اور عوام کے دلوں میں قائم کیا۔ عجیب سکون تھا، جبکہ جنگ تباہ کن تھی، یعنی وہ تمام قصبات اور دیہات جہاں مقاومت کے لوگ رہتے تھے نشانہ بنائے جا رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مقاومت سے متعلقہ علاقوں پر عمومی طور پر حملہ کیا جا رہا تھا، اور ان دیہاتوں میں زیادہ تر مکانات تباہ ہو چکے تھے یا انہیں شدید نقصان پہنچا تھا، لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے۔ ان حقائق کے ساتھ جب آپ ان کے عارضی گھروں کا دورہ کرتے یا محاذ جنگ پر آپ مجاہدین سے ملتے تو ان میں سے کسی ایک کے چہرے پر آپ کو خوف اور پریشانی کے آثار بالکل نظر نہیں آتے تھے۔ ان سب میں ایک عجیب سا سکون تھا، انہیں یقین تھا کہ وہ فتح حاصل کریں گے، حالانکہ مادی شواہد اس کی تائید نہیں کر رہے تھے۔ اس کے برعکس ہمارا دشمن بہت طاقتور تھا، ساری دنیا اس کا ساتھ دے رہی تھی اور اس کی مدد کر رہی تھی، اس کے مقابلے میں ہم تقریباً اکیلے تھے۔ اس کے باوجود عوام اور مجاہدین میں ایک حیران کن اور ناقابل یقین قلبی سکون دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بات عجیب تھی، تو کس نے عوام اور مجاہدین کے دلوں میں یہ اعتماد اور ذہنی سکون پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا، اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہے۔ اس کے برعکس سارے انسانی اسباب انسان کو اس مقام پر لے جاتے ہیں کہ جہاں اسے ڈرنا چاہیے، شک کرنا چاہیے، جہاں خوف کے عالم میں جینا پڑتا ہے، شکست کا یقین کر لینا چاہیے۔ لیکن عوام اور مجاہدین کے جذبات اس کے برعکس بالکل الٹ تھے۔ دوسری طرف دشمن کے دل میں رعب اور دہشت پیدا کرنا تھا۔ سیاسی، سماجی رہنماؤں، ان کے فوجی کمانڈروں اور افسروں اور سپاہیوں کے دلوں میں فضائیہ انہیں فضائی مدد دے رہی تھی، ان کے آگے ٹینک چلتے تھے اور وہ ہر علاقے میں داخل ہونے سے پہلے اسے آگ لگاتے۔ اس سب کے باوجود ان کے چہروں پر خوف، گھبراہٹ کے آثار ہوتے تھے۔ اس حقیقت کو ہم نے محاذوں پر اور ٹیلی ویژن میں دیکھا ہے۔ 1967 میں عرب فوجوں کو خوف زدہ کرنے والی فوج کے دل میں یہ خوف کس نے ڈالا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔
جی، مقاومت کی تشکیل سے پہلے۔
جی، مقاومت سے پہلے ایک اور چیز جو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی، مجاہدین کی استقامت اور ہمت تھی۔ اس وقت ان کی تعداد کافی کم تھی، اگرچہ کہ اب خدا کا شکر ہے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جولائی کی جنگ میں بہت کم تعداد تھی، یعنی صرف چند ہزار افراد ایسے دشمن کے مد مقابل تھے جو ناقابل شکست تصور کیا جاتا تھا۔ مشرق وسطی کے سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار اور دنیا کی جدید ترین ٹینک اس کے پاس تھے، فضائیہ اس کے پاس تھی، لیکن مجاہدین ایک انچ بھی اپنی سرزمین سے پیچھے نہیں ہٹے، بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے، پوری بہادری اور جرات کے ساتھ لڑتے رہے۔ یہ استقامت اور بہادری کہاں سے آئی؟ عام طور پر جنگوں میں جب دشمن مثال کے طور پر کسی شہر کا محاصرہ کرنے آتا ہے تو وہ فرار کا راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کا محاصرہ کرتا ہے اور اس پر شدید بمباری کرتا ہے، اور وہ ان لڑنے والوں کے لیے جو دفاع جاری رکھنے کو ناممکن دیکھتے ہیں نکلنے، فرار اور پسپائی کا راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یوں شہر سقوط کر جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیلی دشمن نے بنت جبیل شہر میں یہی کام کیا۔ دشمن نے شہر کو خاک و خون کے ساتھ یکساں کر دیا اور شہر کا محاصرہ کرتے ہوئے باہر نکلنے کا ایک راستہ کھلا چھوڑ دیا۔ لیکن اس جنگ میں جو عجیب واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ شہر کا دفاع کرنے کی خاطر یہاں راستہ مجاہدین کے داخل ہونے کا ذریعہ بن گیا اور دشمن شہر میں داخل نہیں ہو سکا۔ میزائلوں کے نشانے پر لگنے کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب باتیں ہیں جو اس آیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا مزداق ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب مجاہدین راکٹ، مارٹر یا گولے فائر کرتے، حیرت انگیز طور پر وہ ٹھیک نشانے پر جا لگتے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ سب کچھ خدا سبحان کی طرف سے ہے، جس کے لطف کے طفیل یہ گولے اپنے ٹھیک نشانے پر جا لگتے تھے۔ محاذ جنگ پر اس کے بہت سے ثبوت دیکھے جا سکتے ہیں۔ بلا شبہ ہمارے مجاہدین بہت سی حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس میں انہیں کوئی شک نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب الہی امداد کے بارے میں بات کی جائے تو کچھ لوگوں کی طرف سے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے قرآنی فہم کے تحت یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ خداوند متعال مومنین کی فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے یہ فرشتے کس طرح مدد کرتے ہیں، کس شکل میں تجلی اختیار کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ البتہ مجاہدین مورچوں میں اس بات کو محسوس کرتے تھے اور اس پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہدایت، حمایت، راستے سے آگہی، الہی تائید حاصل ہونا اور یہ جاننا کہ ہمارا اس وقت کیا فریضہ ہے، کیا ذمہ داری ہے، اللہ کی بڑی نعمات میں سے ہے۔ جنگ کے دوران ہمیں کوئی الجھن محسوس نہیں ہوئی، ہم کبھی بھی شک و تردید کا شکار نہیں ہوئے۔ اس جنگ کے اہم نتائج میں سے ایک نتیجہ سب کا قلبی طور پر پروردگار عالم کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ بوڑھے، بچے، مجاہدین، ہمارے حمایتی لوگ، عوام، عورتیں، لبنان کے اندر اور باہر بے گھر اور پناہ گزین لوگ سب پروردگار سے متصل ہو رہے تھے، متوسل ہو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ مولا صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے استخاذہ کر رہے تھے کہ جو لبنانی مقاومت کی تاریخ میں بے مثال تھا، جولائی کی جنگ میں جو دعا سب سے زیادہ مشہور ہوئی اور پڑھی گئی وہ دعائے جوشن صغیر تھی۔ یہ دعا ریڈیو، ٹیلی ویژن کے ذریعے مراکز، محاذوں اور بعض اوقات آباد کاروں کے کیمپوں میں 24 گھنٹے تک پڑھتی جاتی رہتی تھی اور مسلمانوں، غیر مسلمان سب اسے سنتے تھے۔ جنگ کے بعد جب کچھ عیسائی مجھ سے ملنے آئے، کہتے ہیں المنار ٹی وی جو دعا نشر کیا کرتا تھا بہت ہی دل نشین تھی، پوچھتے ہیں کیا آپ بھی اسے سنتے تھے؟ میں نے کہا جی، میں بھی اسے سنا کرتا تھا اور پڑھتا تھا۔ اس کے معنی، مفاہیم اور محتوا انتہائی عمدہ اور اعلیٰ مفاہیم پر مشتمل ہے۔ توسل اور استغاثہ کا سلسلہ بہت زور و شور سے جاری رہا۔ اس رات میں نے آیت اللہ مصباح یزدی کو بتایا کہ اس جنگ میں ہم نے محسوس کیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ہم تو صرف ایک ذریعہ تھے۔ وہ تو خداوند متعال کی ذات تھی جو لڑ رہی تھی، وہ تھا جو بم پھینک رہا تھا اور وہی مومنین کا دفاع کر رہا تھا، وہی تھا جو امداد پہنچا رہا تھا، وہی تھا جو اس راستے پر ہماری حمایت و مدد کر رہا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ جولائی کی جنگ کو میں ایک جملے میں بیان کروں تو میں کہوں گا ہم نے اس میں، اس سے پیچھے اور آگے صرف خدا کو دیکھا ہے۔ تاہم میدان جنگ میں خدا کو ہم نے بہت واضح طور پر دیکھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک عزیز اور پیارے بھائی، ہمارے درمیان محترمانہ تعلق ہے اور بعض اوقات ہم آپس میں ایسے مسائل پر بات کرتے ہیں۔ جنگ کے بعد انہوں نے میرے لیے شہید بھائی عظیم سپہ سالار محترم حاج قاسم سلیمانی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ کیا ممکن ہے اس جنگ کو میرے لیے ایک جملے میں مختصر بیان کریں؟ تو میں نے یہی ایک جملہ ان سے کہا کہ اس جنگ میں ہم نے خدا کو دیکھا۔ میں اس تشخیص پر یقین رکھتا ہوں جو میں نے آیت اللہ مصباح یزدی کی خدمت میں پیش کی تھی۔ میں تکلف نہیں کر رہا، میں نے اس تشخیص کے حوالے سے ان کے سامنے کوئی تکلف نہیں کیا۔ میں نے بتایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا میں خود گواہ ہوں۔ میں نے دیکھی ہے، میں میدان جنگ کے اندر تھا، میں ہر میدان، فوجی معاملات، ذرائع ابلاغ، سیاسی معاشرتی مسائل، گفت و شنید، مذاکرات طے پانے کے وقت میں عام طور پر ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے پیچھے رہا ہوں، اور یہ میری ذاتی تشخیص ہے۔ جنگ کے بعد جب میں اور سارے دوست اکٹھا ہوئے اور جنگ کی جزئیات پر بات چیت کی تو اس بات پر اتفاق رائے تھی کہ جنگ میں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ صرف الہی امداد تھی، ورنہ جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ہمیں اس نتیجے تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اور آپ علماء کے بقول نتیجہ اپنے مقدمات کے تابع ہوتا ہے، بہت کم اور سادہ وسائل کے ساتھ ہم نے بہت عظیم نتائج کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایسی عظیم کامیابیاں ہمارے فراہم کردہ وسائل و اسباب کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ الہی نصرت اور غیبی امداد کی علامت ہیں۔ علامہ مصباح یزدی کو یہ تجزیہ بہت پسند آیا اور فرمایا، یہی صحیح ہے اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کے لیے پیش آئی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ اس طرح سوچ رہے ہیں اور اس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس فتح کا آپ اور آپ کے ساتھیوں کی روحوں پر ذرا سا بھی اثر ہوا ہو۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم سوچیں کہ ہم کوئی چیز بن گئے ہیں، ان کا مطلب تھا کہ ہم نے یہ فتح اپنی افواج، طاقت، منصوبہ بندی اور انتظام اور پلاننگ سے حاصل کی ہے۔ نہیں، جیسا کہ میں نے آیت اللہ مصباح یزدی کے لیے وضاحت کی، ہم نے واقعی اپنے دل و جان کی گہرائیوں سے قبول کیا تھا کہ اس فتح کا مکمل سبب اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی مدد، اسی کی نصرت اور اسی کی امداد تھی۔ اگر اللہ ہمیں خود ہمارے حوالے کر دیتا اور اگر کام فطری اسباب اور مسائل پر منحصر ہوتے تو اس کامیابی کا حصول ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جنگ کے بعد آیت اللہ مصباح یزدی کے ساتھ ملاقات اور اس تبادلہ خیال کی وجہ سے ہمارا آیت اللہ مصباح یزدی کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہو گیا۔ اس کے بعد مقاومت کے لیے ان کی حمایت اور تائید بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ انہیں واقعی یقین ہو گیا تھا کہ لبنانی مجاہدین حقیقت میں اللہ والے ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں، راہ خدا میں مخلص ہیں، فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں، الہی مدد و نصرت پر یقین کامل رکھتے ہیں اور اپنی روح و جان کو خدا متعال کے حضور تسلیم کر چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آیت اللہ مصباح کی ہمارے لیے محبت و چاہت بہت زیادہ ہو چکی تھی، یہاں تک کہ کبھی ہم شرمندہ ہو جاتے تھے، کبھی ہمارے بعض دوست ان کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ فلاں کی خدمت میں جانا اور ان کا اور کچھ دوسرے افراد کا ہاتھ چومنا۔ واضح ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شرمساری کا باعث ہوتا۔ یہ چیز اس محبت اور اعتماد کے اعلیٰ معیار کی علامت ہے جو اس تجربے کے بعد حزب اللہ کو آیت اللہ مصباح یزدی کے ہاں حاصل ہوا۔
ہمارے ایک دوست جب آپ سے ملاقات کے بعد واپس آئے اور حضرت آیت اللہ مصباح یزدی کے سامنے ملاقات کا احوال بیان کیا، آغا نے ان سے کہا کہ سید حسن نصر اللہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور انہوں نے مزید فرمایا، یہی وجہ ہے کہ میں ان کی اتنی قدر کرتا ہوں، وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتے جبکہ وہ سب کچھ ہیں۔
میں شکر گزار ہوں، بہت شکریہ۔ جی، وہ بالکل ہمیشہ ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ میں ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے دوستوں کی نسبت ان کی محبت پر فخر محسوس کیا کرتا ہوں۔
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ان کا دوسرا دورہ تھا، اور آپ نے کہا کہ وہ یہاں تربیتی کورس کی تدریس کے لیے آئے تھے، اس دورے کے حوالے سے آپ کو کیا یاد ہے کہ وہ لبنان کیوں آئے اور ان کا تعلیمی پروگرام کیا تھا اور حزب اللہ پر اس کا کیا اثر ہوا؟
اصل خیال یہ تھا کہ ہمیں فکری، تہذیبی اور نظریاتی سطح پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان پہلے درجے کے علماء کی ضرورت ہے جن سے علمی استفادہ ہو سکے اور وہ سب کے لیے قابل قبول بھی ہوں۔ جب ہم حزب اللہ کے پہلے اور دوسرے درجے کے عہدیداروں کو جمع کرتے ہیں، جن میں اکثر علماء، طلباء، یونیورسٹی کے پروفیسر اور اعلیٰ عہدیدار ہیں، تو پھر وہ ہر کسی سے تعلیم و تربیت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، لہذا پہلے مرحلے میں آپ کو انہیں اس شخص کے بارے میں قائل کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم عقائد اور فکری مسائل پر ایک ہفتہ یا 10 دن کے ایک کورس کا اہتمام کر رہے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں کہ اس میں شرکت کریں، تو سب سے پہلے انہیں یقین کروانا ہوگا کہ استاد ان سے بالاتر، برتر اور زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور یہ بات ان کے لیے اس لائق ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر اس کے سامنے بیٹھ جائیں۔ اس لیے ہم نے ایران میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ ہر دفعہ ایک بلند پایا اور قابل اعتماد عالم دین، نیز وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وقف کیا ہے، امام خمینی میں اور مکتب امام خمینی میں فانی ہیں، تشریف لائیں۔ ہم ایسے افراد کو چاہتے ہیں جو اس راستے میں ہمیں ثابت قدم اور مضبوط کریں، وہ نہیں جو ہمارے پاس آ کر شکوک و شبہات پیدا کریں، بلکہ وہ لوگ جو اگر شک پایا جاتا ہو تو ہمارے سوالوں اور شکوک کا جواب دیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمارے دوستوں نے ایسی شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے جو نام پیش کیے وہ آیت اللہ مصباح یزدی تھے۔
آپ کو یہ تجویز کس نے دی کہ آپ آیت اللہ مصباح یزدی سے رابطہ کریں؟
اس وقت شہید حاج قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس تجویز کو ہمارے سامنے رکھا اور حاج قاسم ہی اس رابطے کے ذمہ دار ٹھہرے۔ سپاہ قدس کے ساتھی اور قم کے علماء باہمی رابطے میں تھے اور کوششیں آیت اللہ مصباح پر مرکوز تھیں، اور ہم ان کی آمد کے لیے بے چین ہو گئے تھے۔ فطری طور پر آغاز میں مقصد وہی پہلے درجے کے افراد یعنی مقاومت کے بڑے لوگ تھے، لیکن پھر جب ہم نے محسوس کیا کہ آیت اللہ مصباح یزدی ہمیں اپنا وقت دے سکتے ہیں، حزب اللہ کے باقی کارکنان بشمول وہ بھائی اور بہنیں جو ان کی آمد سے واقف تھے اور ان کے فضل سے محروم تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی موجودگی سے مزید استفادہ کیا جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے بعد والی نشستوں میں ان کی موجودگی سے بھرپور علمی استفادہ کرنے کی خاطر زیادہ بہتر اور وسیع انتظامات کیے گئے۔ طلبہ سے ملاقات، علماء، کالج، یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات، مقاومت کے تمام ملازمین سے ملاقاتیں وغیرہ طے ہوئیں، اور اسی ضمن میں وہ بعض مواقعوں پر جنوب کے علاقے میں بھی گئے اور تنظیمی کیڈر، سپاہیوں اور مجاہدین سے ملے۔ یہ سب لبنان میں تھا، لیکن اہم وہ تھا جو ایران میں ہو رہا تھا، یعنی جو لوگ ان 30 سالوں کے دوران منعقد ہونے والے ثقافتی، فکری، حتیٰ کہ فوجی کورسز میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے، وہ ان کی خدمت میں جانے اور فیضیاب ہونے کے لیے خواہش مند تھے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس طرح ہمارا رابطہ شروع ہوا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ زیادہ تر مواقع پر یہ ایک فکری، علمی اور روحانی رابطہ تھا، حتیٰ جب وہ یہاں تشریف لاتے اور میں اکیلا ان کے ساتھ بیٹھتا، یا جب وہ حزب اللہ کی کونسل کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، ہمارے دوست 2-3 گھنٹے ان کے ہمراہ بیٹھتے اور سیاسی موضوعات پر بات کرنے سے گریز کرتے اور کہتے، ان کے ہمارے درمیان صرف 1-2 گھنٹوں کی موجودگی ایک قابل احترام موقع ہے۔ سارا سال ہم سیاست پر بات کرتے ہیں، لیکن ہم روحانی، اخلاقی و علمی جہت میں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے سارے سوالات انہی موضوعات کے تحت ہوا کرتے تھے اور وہ سوالوں کے جوابات دیا کرتے تھے۔
کوئی خاص اخلاقی اور روحانی سوال جو ان سے پوچھا گیا ہو، یا آپ نے اگر کوئی سوال پوچھا ہو اور ان کے جوابات جو وہ دیتے تھے، اگر آپ کو یاد ہوں تو ہمارے لیے بیان فرمائیں تاکہ ہم استفادہ کریں۔
جی ہاں، بالکل۔ برادران عام طور پر جب ان کے ساتھ بیٹھتے تو کچھ اصطلاحات سے متعلق سوالات پوچھتے تھے۔ مثال کے طور پر پوچھتے کہ سیر و سلوک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس سلسلے میں آپ کی اس کام کے لیے کیا نصیحت ہے، یا بعض کاموں کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمیں کچھ کام کرنے چاہیے یا کچھ نہیں۔ ملاقاتوں کے دوران میں نے ان سے جو کچھ سنا وہ یہ تھا کہ وہ اخلاص پر بہت زور دیتے تھے۔ کام کی مقدار اہم نہیں ہے، کیونکہ مثال کے طور پر تہران سے واپس آنے والے کچھ بھائی قم، تہران اور دیگر جگہوں کے بعض حضرات سے متاثر ہوا کرتے تھے، اور کچھ نے لمبے تھکا دینے والے اور بھاری اعمال کا حوالہ دیا جن کے لیے فرصت، طویل ذکر و اذکار اور عبادت کی ضرورت تھی، جو کبھی کبھی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ منافات رکھتے تھے۔ آیت اللہ مصباح یزدی سے اس بارے میں سوال کیا جاتا تھا، وہ پہلے اخلاص سے تاکید کرتے تھے، آپ اپنے کام میں جتنے مخلص ہیں اتنا ہی آپ کا کام قیمتی ہے۔ یہی روز مرہ کے کام جو آپ انجام دیتے ہیں، برادران سے کہتے آپ راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں اور خداوند متعال جہاد فی سبیل اللہ کو پسند کرتا ہے، خدا آپ سے یہ چاہتا ہے۔ اگر آپ کا جہاد خالص خدا کی راہ میں ہو تو یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جو آپ کو خدا تعالی سے قریب کرتی ہے۔ یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بے شک جہاد فی سبیل اللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور جسے پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کھولا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اس بات پر دلیل پیش کرتے ہوئے کہا، جب پروردگار عالم نے آپ کے لیے صہیونیوں کے ساتھ مقابلے کی خاطر لبنان میں باب جہاد کھولا، اسی بنا پر تھا کہ اس نے آپ کو خاص اولیاء میں شمار کر لیا ہے۔ اب مسئلہ انفرادی ہو گیا، کچھ گروہ ایسے ہیں جن میں اولیاء الہی موجود ہیں، ابھی میں آپ وہ کچھ ایسا کریں کہ ان خاص بندوں کا حصہ بن جائیں، یہ اخلاص کے ساتھ مشروط ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے اخلاص کے معاملے پر زور دیا۔ دوسری بات جو اہم تھی وہ گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے، اگر کوئی گناہ ترک کریں تو ہم نے بہت طویل راستہ اور بہت اہم مرحلہ طے کر لیا ہے۔ تیسرا نقطہ جس پر وہ زور دیتے تھے اور وہ ان باتوں میں سے ہے کہ جو سیر و سلوک کی منزلوں میں سوائے ان کے کسی دوسرے سے نہیں سنا جا سکتا، یعنی امام خامنہ ای کی اطاعت۔ وہ تمام برادران سے کہتے کہ آپ کا ولی امر مسلمین اور ولایت فقیہ کی پیروی کرنا سیر و سلوک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شرائط میں سے ایک ہے، اور یہی ولایت کے معنی ہیں۔ ولایت کے بغیر انسان خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پر سوالوں میں سے ایک سوال تھا کہ واضح ہے کہ امام خمینی کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے تھے اور وہ ان کے متعلق بہت خوبصورت گفتگو فرماتے تھے، لیکن اس میں سب سے اہم بات ان کی امام خامنہ ای کے بارے میں گفتگو تھی۔ لبنان میں ہمارے دوستوں کے نزدیک اور ذاتی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آیت اللہ مصباح یزدی کے درجے کا عالم دین ہم نے نہیں دیکھا، ان کے درجے کا بہت سے علماء دیکھے ہیں جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، لیکن اس درجے تک نہیں۔ علامہ ایک عظیم فقیہ، عظیم فلسفی، جلیل القدر عالم دین، عظیم مفکر اور حوزے کے ممتاز علماء و استاد میں سے تھے۔ امام خامنہ ای پر ایمان رکھتے تھے، ان سے عشق کرتے تھے، انہیں بے حد چاہتے تھے، انہیں دوست رکھتے تھے، ان کی ذات میں فنا ہونے اور ڈوب جانے اور ان کے ساتھ مخلص ہونے، نیز ان کی مکمل پیروی کرنے کے لیے دعوت دیتے تھے، اور ہم نے ان مسائل میں کسی کو آیت اللہ مصباح یزدی کے برابر نہیں پایا۔ یہ بات قابل توجہ تھی۔ میں سچائی کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ آیت اللہ مصباح یزدی کی اہم ترین خصوصیت اور ان کا حزب اللہ کے علماء، کارکنوں، مردوں اور خواتین کے لیے مؤثر ہونا اس حوالے سے تھا کہ وہ امام خامنہ ای حفظہ اللہ کے ساتھ ایک مضبوط، مستحکم ایمانی، فطری اور ولائی رابطے کو مزید طاقت بخشنے اور محکم کرنے میں کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ تمام معاملات میں بااثر تھے، لیکن اس حوالے سے کہیں زیادہ مؤثر تھے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ برادران ان کی تشخیص سے بہت حیران ہوئے۔ ان کے اس بیان کی ایک تاریخ ہے اور یہ کسی خاص معاملے تک محدود نہیں ہے، میں نے اسے بعد میں کچھ ریکارڈنگز میں دیکھا ہے۔ انہوں نے برادران سے کہا، میں اجلاس میں موجود تھا، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میں تاریخ کو جانتا ہوں، شخصیات کو پہچانتا ہوں، مسلمانوں کی تاریخ اور تاریخ اسلام کا گہرا مطالعہ رکھتا ہوں، آئمہ معصومین، خاص اور اہم افراد سے قطع نظر بہت مشکل ہے کہ اتنی جامعت، خلوص، قوت، قیادت اور اس قدر صبر و استقامت اور وسعت قلبی رکھنے والی شخصیت آپ تلاش کر سکیں۔ انہوں نے امام خامنہ ای کی بردباری اور تدبیر کے بارے میں حیرت انگیز انداز سے بات۔ میں امام خامنہ ای کی بردباری اور تدبیر کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن میں نے امام خامنہ ای کی بردباری اور صبر کے بارے میں جو تعریف آیت اللہ مصباح یزدی کی زبانی سنی ہے، پہلے کبھی نہیں سنی۔ عام طور پر اسی قسم کے سوالات جو برادران آیت اللہ مصباح یزدی سے کیا کرتے تھے، کبھی ان سے ایران کی کچھ شخصیات کے متعلق پوچھتے، لیکن وہ احتیاط کیا کرتے تھے، وہ کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ لبنان آتے، اگر کوئی تعریف کا لائق ہوتا تو اس کی تعریف کرتے، اور اگر ایسا نہ ہوتا یا اس میں کوئی کمزوری یا کمی ہوتی تو کسی بھی حوالے سے کسی پر اعتراض کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ ان کی خاص باتوں میں سے ایک تھی۔
جی ہاں، پچھلے سال یہی دن تھے کہ ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ کچھ دن رات میں کچھ ہی دیر صرف بات کر پاتے تھے، اور آخری دنوں میں جب وہ بالکل بستر پر چلے گئے تھے، کبھی دن رات میں صرف چند جملے بول پاتے تھے۔ جیسے ہی وہ کچھ بولنا چاہتے، ہم بھاگتے کہ دیکھیں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، یا کوئی کام ہے تو ہم ان کے پاس ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کچھ بول رہے ہیں، میں جلدی سے قریب ہوا، وہ کہہ رہے تھے، ان کا سانس پھول رہا تھا اور بہت مشکل سے بول پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، چاہے جتنا بھی تلاش کریں، امام خامنہ ای جیسا کوئی دوسرا نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔
وہ مجھ سے کہا کرتے تھے، کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ میں آپ سے اور ساری حزب اللہ سے ولایت پر قائم رہنے اور امام خامنہ ای کی اطاعت کرنے کی بنا پر بے انتہا محبت کرتا ہوں، یہ سچی پیروی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ گزشتہ 20 سالوں میں لبنان میں مقاومت کی کامیابی کے بعد، جو کہ 2000 عیسوی میں ہمیں ملی اور جو عرب دنیا میں ایک بڑی کامیابی تصور کی جاتی تھی، بہت سے لوگ، خاص کر ہمارے عراقی بھائی اور دوسرے ممالک کے لوگ ہمارے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کی فتح کا راز اور جو کامیابی آپ نے حاصل کی ہے، اس کی چابی کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے شہدا دیے، ہم پر آفتیں ٹوٹیں، لیکن مجموعی طور پر یہ راستہ فتح و کامیابی کا راستہ رہا۔ الحمدللہ ہم نے شکست نہیں کھائی، راستہ کامیابی کا راستہ تھا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ہم سے تنظیمی ڈھانچے کے بارے میں بات کی۔ مثلا فرض کریں، ایک اجتماعی کمانڈر اور ایک سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، ذمہ داریوں کی تقسیم کیسی ہے، ہمارے اداروں اور تنظیم کی ساخت اور ڈھانچہ کیسا ہے، یہ ہمارا اندرونی ایک نظام ہے۔ میں نے کہا، ہماری کامیابی کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ ظاہری باتیں ہیں جو روزمرہ کے مسائل اور بعض معاملات کو ترتیب میں رکھتے ہیں، یہ خود مرکز نہیں ہے۔ انہوں نے پروگراموں کے بارے میں پوچھا، منصوبوں کے بارے میں پوچھا، تربیتی مراحل کے بارے میں پوچھا، آپ کون سے پروگراموں کے تحت کام کرتے ہیں، آپ کی پالیسیاں کیا ہیں، اور اسی قسم کے سوالات۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بغیر کسی لگی لپٹی کے سچ سچ بتاؤں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں بالکل۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ ولایت پر ہمارا ایمان، ولائی ہونا اور ولی فقی کی اطاعت کرنا، یہ وہ اصول اور حقیقی راز ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر خداوند متعال کی رضا، فتح اور مدد آن پہنچتی ہے۔ میں نے انہیں بہت سی تفصیلات سمجھائیں۔ میں نے ایک بار حضرت آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ہم ولایت کو ان تفصیلات کے ساتھ مانتے ہیں، جس کے بعد وہ اور بھی خوش ہوئے۔ میں نے ان سے کہا، ہم مختلف طریقوں سے اور ایران میں اپنے بہت سے دوستوں کے ذریعے ولایت پر ایمان کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، کس طرح؟ میں نے ان سے کہا، ہم اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ اگر ولی امر حکم دیں تو ہمیں اس کی تعمیل کرنی چاہیے، اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کسی کام سے منع فرمائیں کہ اس کام کو نہ کریں تو ہم نہیں کرتے۔ یہاں تک متفق علیہ بات ہے، لیکن ہم ان کی بنیاد، اصول اور مزاج کے بارے میں جو پہچان رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ کیسا سوچتے ہیں ان معاملات میں، مثال کے طور پر جب ہم کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ یہ ان کے اطمینان و خوشی کا باعث ہوگا تو ہم اسے انجام دیتے ہیں، اور صرف یہی کہ جب ہمیں گمان ہو جائے کہ کوئی کام ان کے لیے پریشان خیالی، ناراضگی یا غصے کا باعث ہوگا تو ہم اسے کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ مصباح نے فرمایا کہ یہی وہی سچی ولایت ہے۔ مثال کے طور پر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے تھے، اور اسی طرح امام خامنائی کی زندگی میں بھی موجود ہیں کہ جو اس قسم کے مواقع پر کہتے ہیں انہوں نے تو کوئی حکم نہیں دیا، کہتے ہیں یہ میری رائے ہے، بندے کا نقطۂ نظر ہے، یہ بات مسئلے کو ختم کر دیتی ہے۔ اصل میں یہ ولایت کا حقیقی مفہوم ہے، لہذا انسان کو انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس کا قائد اس کو امر و نہی کرے۔ کبھی کبھار آپ کا رہبر مہربانی کی بنا پر ایک خیال سادہ شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہے، وہ آپ کو حکم نہیں دیتا تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو یا آپ پر اجباری نہ ہو جائے، آپ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں، آپ کو مجبور نہ کیا جائے، اور یہ اس کی پدرانہ رحمت و شفقت سے ہے۔ میں نے آیت اللہ مصباح سے عرض کی کہ ہم اس طرح ولایت پر قائم ہیں، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ فرمایا یہ وہی سچی ولایت ہے، ولی امر ہماری نظر میں ایک سب سے بڑا سپہ سالار ہی نہیں جو صرف امر نہیں کرے، بلکہ ہم اس سے عشق کرتے ہیں، کیونکہ ولایت یعنی عشق۔ کیا ہمارے نظریات یا عقائد کی بنیاد پر امامت کا مطلب امام سے محبت کیے بغیر اس پر ایمان لانا ہے؟ امام عشق کے بغیر یہ وہ امامت نہیں ہے کہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، بلکہ صرف ایک سیاسی قیادت ہے، یا جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی مشکل اسے بتاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دوائی تجویز کرتا ہے، لیکن میرے اور اس ڈاکٹر کے درمیان جو رابطہ ہے وہ یہی ہے کہ میں اس کے طبی علم پر اعتماد رکھتا ہوں اور اس کی طبی تجاویز پر عمل کرتا ہوں، جبکہ کوئی احساساتی تعلق نہیں پایا جاتا۔ ہم ولایت پر اس قسم کا یقین نہیں رکھتے، ہم ولایت کو عشق، محبت، فنا، ایثار، اس ولی کے لیے خون دینا، جان دینا، اولاد، عزیزوں کو قربان کرنا اور اس راہ میں یہ سب کچھ دینا، اس کا دفاع کرنا سمجھتے ہیں۔ یہ معنی جب تک حزب اللہ کی جان اور روح میں موجود ہے اس کی نجات کا ضامن ہے اور اسے محفوظ بناتا رہے گا، مطمئن رہیں۔ اور اس وجہ سے خدا کا شکر ہے کہ چند مہینوں میں حزب اللہ 40 سال کی ہو جائے گی۔ 40 سالوں سے ہم ایک عظیم دھارے میں ہیں جو بڑھتا ہے، اس کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے، مستحکم، مربوط، ہم آہنگ اور متحد ہے۔ حزب اللہ میں کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں، حالانکہ اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، سلیقے کا فرق جتنا آپ چاہیں موجود ہے، لیکن چونکہ ایک شخص کی قیادت کے محور پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ آخری نقطہ ہے جہاں مسائل حتمی شکل اختیار کرتے ہیں اور سارے معاملات وہاں طے پا جاتے ہیں، اور وہ نقطہ ولایت ہے، ولایت فقی کی اطاعت ہے۔ 40 سالوں کے اس طویل عرصے میں ہماری کوشش رہی کہ اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ اس راستے پر ثابت قدم رہیں، یعنی اس کے اصولوں، بنیادوں اور مقاصد کا تحفظ کریں۔ الحمدللہ موجودہ یا قریب کے زمانے میں انحراف کا کوئی نشان نہیں ملتا، میرا اعتقاد ہے کہ یہ وہی ضمانت ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اس پر ثابت قدم رکھے۔
آپ کے محترم اور عظیم والد صاحب نے حزب اللہ کی ثقافت میں اسے مستحکم اور مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے،
الحمدللہ۔
وہ جب بھی لبنان آتے امام خمینی کے بارے میں باتیں کرتے، امام خامنائی ولایت، وعدہ وفائی، اطاعت و پیروی، محبت و عشق کی باتیں کیا کرتے۔ یہ وہی مطالب ہیں جو بندہ حقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ انہوں نے برادران کے ساتھ اپنی تمام ملاقاتوں میں اس مفہوم کو اجاگر کیا، اور یہ ہمارا موقف کھلی کتاب کی طرح ہے۔
حزب اللہ کے کارکن اور حزب اللہ کے اداروں سے جو لوگ آیت اللہ مصباح یزدی سے ملتے، وہ آپ کو اس حوالے سے کیا بیان کرتے تھے؟ ان ملاقاتوں کے دوران وہ کیسا محسوس کرتے تھے؟ علمی، اخلاقی، روحانی طور پر انہوں نے کیا اس کا اثر لیا تھا؟ آپ ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو علماء کو جانتے ہیں، اخلاقی اور روحانی مسائل سے مانوس ہیں، واضح ہے کہ ان موضوعات کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ اس طرح کے لوگوں کے اثرات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لہٰذا عام لوگ جب ان سے ملتے تھے تو کیا سوالات کیے جاتے تھے؟
وہ تمام لوگ جو ان سے ملاقات میں شرکت کیا کرتے تھے، دینی طالب علم، علماء، کارکنان، طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، وہ سارے مجاہدین جو عسکری شعبے سے تعلق رکھتے تھے، سب لوگ اس شخصیت کے سامنے بیٹھتے تھے جنہیں وہ دل سے تسلیم کرتے تھے اور انہیں بہت معزز سمجھتے تھے، بلکہ وہ انہیں مقدس جانتے تھے، اور یہ بہت مؤثر ہے کہ جن سے انہوں نے ملنا ہے اس کے بارے میں یہ پیشگی تصورات خود اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ جس محفل میں بھی جاتے، سب طرف خاموشی اور اطمینان کی فضا چھا جاتی، سب لوگ ہمتن گوش ہوتے تاکہ وقت کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ ان سے ملاقات خاصی شاندار ہوتی تھی، کیونکہ سارے سامعین اور حاضرین کے ساتھ جو شخص بات کر رہا ہے وہ اسے قدر و منزلت کے اعلیٰ درجے پر دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ آیت اللہ مصباح یزدی کی کہی ہوئی تمام باتوں سے متاثر ہوتے اور وہ جو کچھ کہتے اسے تسلیم کر لیتے تھے، اس بنیاد پر اپنے کاموں کو مرتب کرتے، اور یہ چیز طویل عرصے تک ان کی زندگی میں مؤثر رہے گی۔ یہ وہ اثرات تھے جنہیں ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے دوست بیان کرتے ہیں، واضح ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا وہ اس سے جھوم جاتے۔ یہ ایک ذاتی اثر ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی دوسرے شخص سے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی تم سے ملنے آ رہے ہیں، یہ بات ذہن میں خاص تصور بناتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ متاثر کن بات ان کی عجیب عاجزی تھی، عجیب عاجزی۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو مثال کے طور پر ایک طالب علم یا کسی چھوٹے شہر کا کونسلر یا مختلف گاؤں کا چودھری یا سرکاری ملازم، اور اسے ایک قسم کے تکبر کا مسئلہ ہے، یعنی خود کو دوسروں سے بہتر و بالاتر تصور کرتا ہے، اور یہ لوگ ایک فقیہ، فلسفی، عظمت و شان والے عالم کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، جبکہ آیت اللہ مصباح یزدی انتہائی عاجزی، بے لوث محبت و مہربانی کے ساتھ ان سے ملتے، بغیر اس کے کہ کوئی بات کی گئی ہو۔ یہ رویہ بہت زیادہ مؤثر تھا۔ اسی بنا پر جی ہاں، ان کے جتنے بھی اثرات نقل ہوئے ہیں یا نقل کیے گئے ہیں وہ بہت گہرے اور اثر انگیز تھے۔
آپ کی آیت اللہ مصباح یزدی کے ساتھ ملاقاتوں میں جو انہوں نے مقاومت، حزب اللہ یا مذہبی عقائد کے بارے میں کہا، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ یہ آپ کے نظریات یا حضرت امام خمینی اور رہبر معظم کے نظریات سے مختلف ہو سکتا ہے؟
بالکل نہیں، کبھی نہیں۔
مکمل طور پر ہم آہنگ تھے؟
مکمل طور پر ہم آہنگ تھے۔ ہم نے ہمیشہ یہ ہم آہنگی دیکھی ہے۔ البتہ ہمارا ان سے موازنہ کرنا بالکل درست نہیں، وہ استاد تھے اور ہم شاگرد، اور جہاں تک ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے ان سے سنا ہے اور جو کچھ ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خامنہ ای حفظہ اللہ تعالی سے سیکھا ہے، ان کے درمیان کامل ہم آہنگی اور مطابقت ہے۔
یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا ایسے لوگ بھی تھے جو اس میں فرق کے قائل ہوں؟
آیت اللہ مصباح یزدی کی تعریف، احترام، قبولیت، محبت اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے جذبات پر حزب اللہ میں کاملاً اتفاق ہے۔
آیت اللہ مصباح یزدی نے لبنان کا ایک سفر کیا تھا جو غالباً شہید عماد مغنیہ کی شہادت کے بعد تھا، تعزیت عرض کرنے کی خاطر تھا۔ آپ کی خدمت میں تعزیت کہنے کے لیے آئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سید حسن نصر اللہ کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے معمولی کپڑے پہن رکھے تھے، یعنی لبادہ، ابا اور امامے کے بغیر، اور حالات ایسے تھے کہ انہیں مسلسل جگہ جگہ منتقل ہونا پڑ رہا تھا۔ ایسے حالات میں ہم تعزیت کے لیے پہنچے تھے، لیکن ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔
اب تو یہ انٹرویو میرے لیے اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے.
فرما رہے تھے کہ اس نشست میں ہمارے لیے چائے لائی گئی. جس میز پر چائے رکھی گئی وہاں ایک قرآن بھی موجود تھا, اور سید حسن نصر اللہ بڑے آرام سے, اس طرح کے کوئی متوجہ نہ ہو, اپنی جگہ سے اٹھے, قرآن کو اٹھایا, بوسہ دیا اور ایک اونچی جگہ رکھ دیا, یعنی جہاں چائے وغیرہ رکھی تھی اس کے پاس قرآن نہ ہو تاکہ قرآن کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے. آپ کے اس کام کے بارے میں ان کا تاثر یہ تھا. وہ آپ کے اس عمل کو قلبی توجہ اور قرآن کے لیے آپ کا احترام شمار کرتے تھے, وہ بھی ان مخصوص حالات میں. وہ یہ واقعہ اور جناب علی کی باطنی پاکیزگی کا ذکر کیا کرتے تھے.
آیت اللہ مصباح یزدی کی یہ توجہ حالات پر ان کے روحانی غلبے کی علامت تھی. یعنی کیونکہ ہمارا ذہن چھوٹا ہے, ہم نہیں سمجھتے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ کہیں موجود ہوتے ہیں تو ان کی نگاہ اور روح ہر چیز کو گھیرے ہوتی ہے اور ہر چیز کو تفصیل سے جان رہے ہوتے ہیں, اور یہی وجہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے کافی ہے.
آیت اللہ مصباح یزدی سے جو آپ کی آخری ملاقات ہوئی اس کی کیا یادیں ہیں اور کن موضوعات پر بات ہوئی؟ بظاہر مجھے اس سفر میں آپ جناب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا. ایک بار آپ ان سے ملنے آئے جہاں وہ رہتے تھے, اور ایک بار وہ آپ سے ملنے آئے. آپ کے وہاں آنے کی کیا وجہ تھی اور وہ آپ جناب سے ملاقات کے لیے کیوں تشریف لائے؟
پہلے مرحلے میں ان کا احترام کرنے اور ان کے علمی مقام کی قدردانی کرنے اور ان کی خدمات میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے آیا. یہ بہت فطری بات ہے, خاص طور پر اس لیے کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا اور ہماری دعوت پر لبنان آئے. اس لیے اس سفر میں ان کی خدمت کرنا ہمارا اخلاقی فرض تھا. لیکن ان کا دورہ دراصل مجاہد بھائیوں سے ملاقات کے لیے تھا, بظاہر آپ بھی ان کے ہمراہ تھے. میں نہیں چاہتا تھا کہ اکیلے آیت اللہ مصباح یزدی سے علمی استفادہ کروں. میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ دوسرے افراد بھی ان کی موجودگی سے مستفید ہوں. جیسا کہ آپ نے بھی ملاقات میں مشاہدہ کیا کہ جب آیت اللہ مصباح یزدی تشریف لائے, میں نے نشست میں صرف سوالات کے لیے دروازہ کھولا اور باقی وقت اپنے ساتھیوں کو دے دیا.
انہوں نے بظاہر عربی زبان میں بات کی تھی.
جی, وہ بہت اچھی عربی بول رہے تھے. میں ایک عرب زبان ہونے کے ناطے آپ سے کہہ رہا ہوں. بعض ایرانی بھائی عربی اس انداز میں بولتے ہیں جو کبھی سمجھ میں آتی ہے اور کبھی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے, بالکل جیسے کہ کبھی میری فارسی بھی ایسی ہوتی ہے. لیکن آیت اللہ مصباح یزدی بہت خوبصورت عربی بول رہے تھے اور جملوں کو صحیح ادا کر رہے تھے. جملے اور ان کا تلفظ بالکل بے عیب تھا. برادران کے پرجوش استقبال کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب وہ عربی بولتے تھے تو براہ راست ان کی باتیں سمجھ آتی تھیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک مترجم درمیان میں ہوتا ہے تو آپ نہیں جانتے کہ مترجم کیا سمجھا ہے, اور جو کچھ وہ سمجھا رہا ہے یا جو کچھ وہ سمجھا ہے اسے کس طرح بیان کر رہا ہے, کیونکہ وہ اس کا ترجمہ کر رہا ہے جو اس نے سمجھا ہے, وہ نہیں جو اصل مقرر جیسے آیت اللہ مصباح یزدی کہہ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ وہ عربی میں کافی خوبصورت اور فصیح تھے.
اس سفر میں جب انہیں پہلی تقریر کرنی تھی, کہتے ہیں عرصہ دراز سے میں نے عربی میں بات نہیں کی, اب بھول گیا ہوں, مترجم کی ضرورت پڑے گی. پھر وہ کچھ فارسی میں بات کرتے تھے اور مترجم ترجمہ کرتا تھا. اس کے ترجمے میں انہیں کچھ اعتراض تھا, کہتے ہیں میں خود بات کروں گا. اس کے بعد عربی میں بات کرنا شروع کی. آپ کی رائے میں کیا آیت اللہ مصباح یزدی کے افکار, نظریات, کاموں اور وجودی نعمتوں سے صحیح طور پر استفادہ کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں, اور اگر اس حوالے سے کوئی خلا پائی جاتی ہے تو اس کے بعد سے ہم کیا کریں؟ اس کے بعد سے جو ہمارے کندھوں پر ذمہ داریاں ہیں ان کی نسبت ہم جیسوں کا فریضہ کیا ہے؟
کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی زندگی میں آیت اللہ مصباح یزدی کے بابرکت وجود سے مکمل استفادہ کیا ہوگا، چاہے کوتاہی کی وجہ سے ہو یا اپنی کمزوری کی بنا پر ہو۔ بہرحال کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ان کا وجود اور ان کی برکت ان کے جانے کے بعد بھی پہلے کی طرح جاری ہے، کتابوں میں، نظریات، یادوں، باتوں میں اور ان کے شاگردوں کی صورت میں جو ان کے نظریات و افکار سے بہرہ مند ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ذمہ داری ان کے بچوں، طلباء اور ان تمام لوگوں پر آتی ہے جو ان سے واقف ہیں، ہر وہ شخص جس نے ان کے خیالات و نظریات سے استفادہ کیا اور ان کی فکر سے قریب تر ہوا ہے، جیسے حزب اللہ۔ البتہ آج بھی ہم نہیں جانتے کہ عظیم لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں، جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اسلامی جمہوریہ کے موضوع کو ایک طرف رکھتے ہوئے، میری مراد علمی، فکری، روحانی نظریات اور تہذیبی شعبوں میں سے ہے۔ یہ وہ عظیم خزانے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ان سے کس طرح سے مکمل فائدہ اٹھائیں۔ اس سطح پر دوسرے عظیم شہداء جیسے شہید صدر، شہید مطہری ہیں کہ ہم نہیں جانتے کس طرح ان سے بہرہ مند ہوں۔ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی زمرے میں ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کاموں کا پھر سے مطالعہ ضروری ہے اور ان کی کتابوں کی اشاعتیں ہونی چاہیے، کئی بار چھاپیں تاکہ نئے طریقے سے پیش کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کے لوگوں کو اس حوالے سے بیش قیمت تجربہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے آسان زبان میں امام خمینی کی فکر کو عام کیا ہے، حتیٰ کہ امام خمینی کی بعض کتابیں بھی عام لوگوں اور عام نوجوانوں کی سطح پر نہیں ہیں، لہذا امام خمینی کی کتابوں کو نئے انداز میں کیسے دوبارہ شائع کیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ مضمون اور مفہوم باقی رہے، اس میں کوئی تحریف نہ ہو۔ اس کے اظہار کا ذریعہ اہم نہیں ہے بلکہ محتویٰ و مواد اہم ہے۔ ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ آیت اللہ مصباح یزدی نے جو کچھ پیش کیا، جو کچھ بیان کیا، وہ عوام کی اکثریت تک پہنچ جائے۔ البتہ ایک نقطہ ہے کہ جس سے ہم بے خبر ہیں اور ہمیں اس کی تلاش کرنی ہوگی، مثال کے طور پر اسلامی جمہوریہ ایران میں، حتیٰ کہ دنیا اہل سنت میں آیت اللہ مصباح یزدی کا اثر و رسوخ کس حد تک ہے، جیسا کہ ہمیں اس بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں۔ ایک دن میں مصر کے ایک بڑے عالم دین سے ملا، مختلف مسائل پر ہم نے بات کی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کا نام نہ لوں، اس لیے میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ وہاں کے اکابر علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے موجودہ حالات کا جائزہ بیان کرتے ہوئے عالم اسلام اور امت اسلامیہ کے قدیم علماء کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پر یہ میرے لیے دلچسپ تھا کہ انہوں نے کہا، یہ گفتگو تقریباً 10 سال پہلے کی ہے، کیا اس وقت اسلامی دنیا میں ہمارے پاس فلسفی موجود ہیں یا کیا ہمارے پاس مفکرین ہیں؟ جی ہاں، ایک آدمی ہے کہ جس کا نام شیخ مصباح یزدی ہے۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ مصر میں رہتے تھے اور آیت اللہ مصباح یزدی کو جانتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کی کتابوں اور ان کے افکار سے واقف تھے۔ یہ میرے لیے نئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، کیا اب ہمارے پاس شیخ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے فلسفی موجود ہیں؟ وہ اس طرح کہہ رہے تھے۔ یا پھر اس سطح کا کوئی اور اسلامی مفکر ہے؟ جی ہاں، ایک زمانے میں شہید محمد باقرو صدر تھے، یا ابھی جناب غزالی تھے، پہلے والے غزالی نہیں بلکہ شیخ غزالی، جو معاصر ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد فوت ہوئے۔ شیخ محمد غزالی ایران جایا کرتا تھے، وہ امام خمینی اور اسلامی انقلاب کی حمایت کرتے تھے۔ وہ عالم اسلام میں اور اہل سنت بھائیوں کے نزدیک ایک عظیم مفکر شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک مشکل دور سے دوچار ہیں اور ہمیں بڑی سازش کا سامنا ہے۔ یہ ایک بات ہے جو میرے ذہن میں آئی، لیکن ہم سے کسی نے اس طرح کے واقعات سے متعلق نہیں پوچھا۔ یہ چیزیں ایک جیسی ہیں۔ جب میں شہید باقرو صدر کی مثال دیتا ہوں، اس لیے ہے کہ ان میں بہت سی مماثلتیں ہیں۔ مثال کے طور پر حوزہ علمیہ میں کئی سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں متوجہ ہوا کہ شہید باقر صدر کی کتابیں اور روایہ وغیرہ ہمارا معاشی نظام یا منطق کی بنیادیں وغیرہ اسلامی اور یورپی ممالک کے فلا فلا یونیورسٹی میں تدریس کی جا رہی ہیں، کوئی اسے نہیں جانتا تھا، خود شہید صدر بھی اس بات سے واقف نہیں تھے۔ یہ ایک جہت ہے اور ضروری ہے اس پر توجہ کی جائے کہ آیت اللہ مصباح یزدی کے افکار کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور اسے کہاں سے مکمل کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، نایاب اور بے مثال دولت، کیونکہ آیت اللہ مصباح یزدی نے جن مسائل اور بحثوں کا جائزہ لیا ہے بہت کم لوگوں نے ان پر توجہ دی ہے۔ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اسے جاری رکھنا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے۔ دوبارہ چھاپیں، کئی بار چھاپیں اور مختلف اور جدید انداز کے ساتھ نئی اشاعتیں کریں، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب بہت سے سوالات ابھیں اور کچھ لوگ ان کا جواب دیں۔
ہمیں آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے تاکہ انشاءاللہ ہم اس سمت میں اپنا فرض ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ کو آخر میں آیت اللہ مصباح کی بیماری کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے ان کی حالت کے بارے میں کیسے خبر گیری رکھی؟
ہمارے یہاں ایک بھائی ہیں جو آپ سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، شیخ نبیل قاروق صاحب، قم شہر میں کسی نہ کسی سے ان کا رابطہ رہتا ہے۔ وہ کئی طریقوں سے قم کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کیونکہ قم مرکز علم ہے۔ میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا، وہ روزانہ مجھے فون کرتے اور مجھے آیت اللہ مصباح یزدی کے بارے میں مطلع کرتے رہتے تھے۔ ہم بھی آپ کی طرح تھے، بارگاہ الہی میں دعا، گریہ و زاری کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ اللہ کی مرضی تھی۔
آپ اس وقت آیت اللہ مصباح کی کمی کو کیسا محسوس کرتے ہیں اور اب ہم کیا کریں؟
ہم شروع ہی سے مانتے تھے کہ وہ ایک بلند پایا فقیہ، فلسفی، مفکر اور عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی کمی عالم اسلام کے لیے بہت بڑا فقدان ہے۔ آج ہمارے پاس فقہا ہیں، ہمارے پاس فلسفی ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس قرآن کے مفسرین ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس ماہر الہیات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں واقعی ایسے مفکر کی ضرورت ہے جو تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوں، یا امام خامنائی کے الفاظ میں تولید علم کر سکیں، تخلیق کریں، فکری انقلاب پیدا کریں، علمی انداز میں اسلام کا دفاع کریں۔ آج جو اہم سوالات پیش کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیں، شبہات کا جواب دیں، وہ سوالات جن کا جواب نہیں دیا گیا۔ یہ کام ایک دانشور کا ہے۔ میری نظر میں اور ہمارے دوستوں کی رائے میں ہم نے جو تحقیقات کی ہیں وہ ایک بے مثال دانشور تھے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال ان کی اولاد، ان کے شاگردوں اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے اس فقدان کا ضرور ازالہ کرے گا۔ وہ تقویٰ، عاجزی، اخلاقیات اور حسن اخلاق اور ولایت کی پیروی میں ایک نمونہ عمل، ایک مثال، اسوہ حسنہ تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ذاتی طور پر ان جیسا کوئی مفکر نہیں ملا جو ولایت اور امام خامنائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، ان کا عاشق، ان کے نظریات کو فروغ دینے والا، ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہو۔ میں نہیں جانتا، آپ کو ان سے ولایت کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس موضوع پر وہ بات شروع کرتے لیکن دوسرے موضوعات پر آپ کو سوال کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اس موضوع پر تو وہ خود ہی بات کیا کرتے تھے، لیکن دوسرے موضوعات پر آپ کو ان سے سوال کرنا پڑتا تھا، لیکن اگر آپ ان سے نہ پوچھتے تو وہ خود ہی اس موضوع کو، یعنی ولایت کے موضوع کو شروع کرتے تھے۔ وہ ایک عظیم نعمت تھے اور افسوس ہے کہ ہم نے انہیں کھو دیا۔